جاسا بھی آتے ہیں یا صرف ہوم ڈریسنگ میں آتے ہیں وہ؟ اس میں ہاں ہوم ڈریسنگ. اور کیشو تو باقاعدہ ہے ماشاء اللہ. آسا تمہیں آج وہ فوجیہ ساتھ لے کے آئیے ہاں؟ مجھے لگ رہا ہے. ٹھیک ہے اچھا اچھا کبھی لیٹ ہوتی ہو ہاں؟ اس نے اپنے مطلب میں کہا تھا, اصل مطلب اور ہے اس کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج له یوم القیامۃ کتابا کتابا یلقاہ منشورا. اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجل مع الله الهًا آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم عالم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبیرم بصیرا. کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، اور ہر انسان کا لفظی ترجمہ ہے پرندہ، ہر انسان کا پرندہ ہم نے اس کی گردن میں لٹکا رکھا ہے. لیکن طائر کا مطلب اعمال نامہ ہے، بس اس کا ترجمہ پرندہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ ایک وہ تمثیلی کلام ہے. ہر شخص کا پرندہ اس کی گردن میں لٹکا رکھا ہے، یعنی ہر شخص کا اعمال نامہ اس کی گردن سے آویزہ ہے. وہ نخرج لہو یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا، اور ہم اس کے لیے قیامت کے دن ایک کھلی کتاب نکالیں گے، یلقاہ منشورا، جسے وہ کھلی ہوئی پائے گا. جس طرح پرندہ پر کھول کر اڑتا ہے، تنصیر کو اسی مناسبت سے آگے بھی بڑھایا گیا ہے کہ پر بند پرندہ پڑا ہوا ہے گردن میں، جو پر کھولے گا تو یوں معلوم ہوگا جیسے ایک کھلی کتاب ہے جسے انسان پڑھ سکتا ہے. اقرا کتابک، اپنی کتاب کو پڑھ. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تیرے خلاف گواہی دینے کے لیے تیرا اپنا نفس ہی بہت کافی ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گردن میں جو بھی اعمال نامہ لٹکا رکھا ہے، وہ اس دن کسی چیز کو باقی نہیں چھوڑے گا، ہر چیز اس میں مندرج ہوگی. اور اگر کسی کی پردہ دری اس وقت مقصود ہو تو وہ جو پڑے گا اس میں اس کے اعمال نامے کا ہر حصہ اس میں نمایاں طور پر آ جائے گا. من اتدا فانما یهتدی لنفسه، جو بھی ہدایت پاتا ہے یا ہدایت کی راہ اختیار کرتا ہے، فانما یهتدی لنفسه، تو وہ ہدایت اپنے نفس کی خاطر ہی اختیار کرتا ہے. ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو کوئی گمراہ ہو جائے، فانما یضل علیہا، تو وہ اپنے نفسی کے خلاف گمراہ ہوتا ہے. ولا تزر وازرہ تم وزر اخرى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی یا اٹھاتی. وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم ہرگز عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ایک رسول کو مبعوث نہ فرما لیں. یہ جو یہ آیت ہے یہ کافی توجہ طلب ہے. میں نے کہا وہ نہیں آئی فائدہ، ہاں ہاں بھائی، ارے یہ ہے کہ اردو محاورے میں عمر لمبی ہوتی ہے. آ جاؤ، کلا انسانی تو ہو چکا ہے، کلا انسان الزمنا ہو تیار ہو فی عنقہ، ہر شخص کا پرندہ یعنی اس کا اعمال نامہ ہم نے اس کی گردن میں لٹکا رکھا ہے، اور اسے نکالیں گے قیامت کے دن اس کے لیے، تو وہ اسے ایک کھلی ہوئی کتاب پائے گا. اپنا اعمال نامہ پڑھ، تو تیرے خلاف گواہی دینے کے لیے یہی اعمال نامہ تیرا نفس ہی بہت کافی ہے. اور جو کوئی ہدایت پائے تو خود اپنی خاطر ہی ہدایت پاتا ہے، جو شخص گمراہ ہو تو اپنے نفس کے خلاف ہی گمراہ ہوتا ہے. اور کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. وہ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم جب کسی کو ہم عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول کو مبعوث نہ کر لیں. اب سوال یہ ہے کہ کتنے دنیا میں عذاب آئے رہتے ہیں آئے دن، اور جب سے قرآن نازل ہوا ہے اگر عذابوں کا شمار کرنے کی کوشش کرو تو شمار ممکن نہیں. اور اس کا بس اس بات سے بھی تعلق نہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو گئے ہیں، اس لیے قیامت تک اب اسی حوالے سے عذاب دیے دیتے چلے جائیں. کیونکہ جتنی بھی دنیا میں جگہ ہیں ان میں بہت بڑی کثرت کے ساتھ ایسی جگہیں ہیں جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچا ہی نہیں. اب ایک لمبے عرصے تک پیچھے 200-300 سال کی بات ہے, سارا امریکہ بغیر پیغام کے رہا ہے, اور علاوہ بھی آج بھی معروف دنیا میں بہت بڑی ایسی جگہیں ہیں جہاں قطن کو اسلام کا پیغام نہیں پہنچا. نام سنا ہے, اس سے زیادہ کچھ پتہ نہیں. یورپ میں بھی جو ہم تبلیغ کرتے ہیں حیرت ہوتی ہے دیکھ کر کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ کہتے ہیں کہ اسلام ہے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں. تو کیا یہ مراد ہے کہ ایک دفعہ رسول بھیج دیا تو قیامت تک اس کے حوالے سے عذاب تو عذاب دیا جاتا رہے؟ اگر یہ نہیں تو پھر ہیں کیوں؟ یہ ہے سوال. بتائیں جی, شیوا بیگم جو ہے نا پتہ رہا کہ جہاں شیوا ان کے زمانے کو بات آ رہی نہ ہو. آپ کی بیٹی نہیں آئی وہ اس پر؟ ہاں اچھا, وہ ہو یہاں بیٹھی. بتائیں پھر ہے نام ہے بات جی اس طرف سے مجموع کی طرف.
پھر یہ جو قانون قدرت کے خلاف جو سزا ملتی ہے اور ندی کے انکار کے نتیجے میں وہ آپ کی طرف اشارہ ہے سزا کی؟
ایک دفعہ ندی آ گیا تو ساری عمر وہ سزا ملتی رہے گی؟
جب بھی ندی آئے
تو سولہ سال کو آئے ہوئے کتنی دیر ہو گئی؟ نہیں اس سے پہلے اس درمیان کے عرصے میں عذاب بند ہو گئے تھے کہ ابھی شروع ہوئے ہیں؟ یہ جو بات ہے یہ بہت اہم ہے, سمجھنے والی ہے. بات یہ ہے کہ ہر اس کے ساتھ ایک اور بھی مضمون ہے, وہ بھی آگے مشکل پیدا کرے گا. ولا تزر وازرہ وزر اخرى, ایک بوجھ اٹھانے والی کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی, ایک کی سزا دوسری کو نہیں دی جائے گی, ایک کے اعمال کا بدلہ کسی اور کو نہیں ملے گا, اسی کو ملے گا. اور ماں باپ غلطی کریں بچوں کو عذاب مل جاتا ہے, حادثہ کوئی اور کرے مارا کوئی اور جاتا ہے, کاروں کے نیچے بچے کچلے جاتے ہیں جو ویسے بھی معصوم ہوتے ہیں. تو یہ پھر کیا سلسلہ ہے کہ ہر دفعہ کہ نبی آ کر ان بچوں کو کہہ دیتا ہے کہ دیکھو ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ ورنہ تم پکڑے جاؤ گے؟ یہ معنی ہی غلط ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا, عقل کے خلاف معنی ہے. لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ عذاب اور اعمال کے طبی نتائج یا حادثات کے نتائج یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. دو قانون ہیں دنیا میں جو رائج ہیں, ایک ہے ہر عمل اور اس کا نتیجہ, اس کو کہتے ہیں کاز اینڈ ایفیکٹ, اس کا عذاب سے کوئی بھی تعلق نہیں. ایک ہے کرائم اینڈ پنشمنٹ, اور کرائم اینڈ پنشمنٹ کا عذاب سے تعلق ہے. تو آنکھیں بند کر کے ہر حادثے کو ہر مصیبت کو ہر بیماری کو عذاب کہہ دینا بالکل غلط بات ہے. جو واقعات روزمرہ کی رونما ہو رہے ہیں وہ کاز اینڈ ایفیکٹ کے نتیجے میں ہیں, اور وہ ایک الگ مضمون ہے جو کائنات کے چلانے اور اس کے نظام کو جاری رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے, اس کو ٹالا جا ہی نہیں سکتا, اس لیے اس کو سزا نہیں کہیں گے. ایک ایکسیڈنٹ میں آدمی مر جائے تو اس نے کہتے اس کو سزا ملی ہے, آدمی زخمی ہو جائے کہتے ہیں اس کو نہیں کہتا سزا ملی. لیکن اگر ڈرائیور پکڑا جائے اور چار نے بھی جرمانہ ہو تو پھر سزا ملی ہے. تو نظام میں جزا سزا ایک اور نظام ہے, اور کاز اینڈ ایفیکٹ سبب اور نتیجہ یہ ایک بالکل اور نظام ہے. ساری کائنات میں سبب اور نتیجے کا نظام جاری ہے, جسے غلطی سے عذاب سمجھ کر تو کئی لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں, اور پھر بعض دفعہ غلط دلیلیں دے کر بھی پکڑے جاتے ہیں. ہر بات جو کہیں دیکھو ہر مشنس مصر صاحب جسم تشریف لیا ہے, اب دیکھو یہ سب عذاب مل رہے ہیں, وہ ماں کون موجود ہیں. تو ان سے پوچھے کہ پھر پہلے کیوں عذاب آ رہے تھے؟ حضرت مسیح علیہ السلام کے آنے سے پہلے اور اس دور میں جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملاً دنیا کی بھاری حیثیت انکار کر بیٹھی تھی. اس وقت لا علم دنیا بھی تھی اور انکار کا مطلب بالارادہ انکار نہیں تھا. اگر وہ جو دور ہے اس میں اب جائزہ لے کے دیکھیں تو جن کو جن پر عذاب آئے ہیں جن پر نہیں آئے ان کا انکار یا عدم انکار سے کوئی تعلق ثابت نہیں ہوتا. اس لیے اس قانون کا اجرا جو ہے ویسے بھی ایک جبری اجرا معلوم ہوتا ہے جو اس آیت کے خلاف ہے. ولا تجرب واضح تجربہ اخرا, دونوں ایک دوسرے کی تصحیح کر رہے ہیں, یہ دونوں بیان ایک دوسرے کو سیدھا رکھ رہے ہیں کہ یہ مطلب لینا اس کے علاوہ نہیں لینا. بس جب کہتے ہیں لا تجرب واضح تم وزرا اخرا تو مراد یہ ہے کہ اگر ماں جرم کرے گی تو بچے کو اس جرم کی سزا نہیں ملے گی. ماں غلطی کرے گی تو بچے کو غلطی کا نتیجہ مل سکتا ہے کیونکہ وہ سزا نہیں ہے. لیکن اگر ماں نے کوئی جرم کیا ہے خدا کے خلاف تو کبھی بھی اس کے بچے کو اس کی سزا نہیں ملے گی. اگر بچہ جرم کرتا ہے تو کبھی اس کی ماں کو سزا نہیں ملے گی, اس کے ماحول کو سزا نہیں ملے گی. ہاں اگر وہ غلطی کرتا ہے یعنی قانون قدرت کو توڑتا ہے تو قانون قدرت اپنا بدلہ لیتا ہے. تو دو نظام ہیں, ایک شریعت کا نظام ہے ایک قانون قدرت کا نظام ہے. قانون قدرت نبیوں کو بھی معاف نہیں کرتا, جب ان سے کوئی غلطی ہو تو وہ کہتے ہیں پھر اذا مریض تو فہو یشفی. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیماری کو اپنی طرف منسوخ کر رہے ہیں, مطلب ہے مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے صحت کے نظام کی, میں نے ایک پورا خیال نہیں رکھا تو بیمار تو میں اپنی طرف سے ہوا, اللہ نے مجھے شفا بخشی. بس اس پہلو سے اس مضمون کو سمجھنا ضروری ہے اور غیروں سے گفتگو میں اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے. وہ پیشگوئیاں جو حضرت مسیح علیہ السلام نے اس دور میں کی ہیں کہ یہ عذاب آئے گا اور یہ سزا ملے گی, وہ جو پیشگوئیاں ہیں ان کا اس سے تعلق ہے حتی نبعث رسولا کے ساتھ. جب رسول آتا ہے تو متنبہ کرتا ہے, واضح طور پر اطلاع دیتا ہے کہ نہیں مانو گے تو یہ سلوک کیا جائے گا. مثلا طاعون کا عذاب تھا, پہلے متنبہ فرمایا, بڑی تفصیل سے بتا دیا کہ یہ طاعون آنے والا ہے. اسی طرح ہوا جب عالمی جنگ کی پیشگوئی کی تو یہ نہیں صرف فرمایا کہ میرے انکار کی وجہ سے, ہرگز یہ نہیں کہا. فرمایا ہے تم بد کردار ہو چکے ہو اور خدا سے دور ہٹ گئے ہو, اس لیے اب میں جو پیشگوئی کر رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ سے اطلاع پا کر بتا رہا ہوں تمہیں تنبیہ کے طور پر. تو یہ تنبیہات جو ہیں یہ بذات خود انکار سے براہ راست تعلق نہیں رکھتے. بعض ہیں جن کا انکار سے تعلق ہوتا ہے, اس میں نبی وقت کا نبی بتا دیتا ہے کہ اگر تم میرا انکار کرو گے تو یہ سزا ملے گی اور نہیں کرو گے تو اس سزا سے بچائے جاؤ گے. چنانچہ طاعون میں یہ بات خوب کھل کے سامنے آ گئی. طاعون کا اندھا کیڑا یہ دیکھ رہا تھا کہ کون ایمان لے آیا ہے کون نہیں لایا. یہ جو فرق ہے ان کو باریکی سے ذہن میں رکھنا چاہیے, ورنہ نظام کائنات کی سمجھ نہیں آئے گی اور بعض دفعہ انسان دل میں اعتراض لیے ہوئے آگے بڑھ جائے گا اور ضرورت نہیں ہوگی اس اعتراض کو کھولے, وہ سمجھے گا کہ ہے تو غلط بات لیکن اللہ نے نہیں کی ہوئی ہے نعوذ باللہ من ذالک, اس لیے چپ کر کے گزر جائے گا. یہاں سے ہر سوال پر بیدار ہونا چاہیے, شعور کے ساتھ اس کو دیکھنا چاہیے اور خدا کے تعلق میں جستجو میں کوئی بھی خطرہ نہیں. جتنی چاہیں آپ گہری جستجو کریں آپ کی نظر تھکی ہی لوٹے گی اور کوئی بھی فطور نہیں پائے گی. جب یہ قانون ہے تو پھر خوف کی کیا ضرورت ہے؟ کہ جہاں شک پیدا ہوتا ہے اعتراض پیدا ہوتا ہے ٹھہریں غور کریں, نہ سمجھ آئے تو دعا کریں کسی اور سے پوچھ لیں, مگر یہ خطرہ تو ہے ہی نہیں کہ آپ جستجو کریں گے تو نعوذ باللہ قرآن میں کوئی غلطی نکلائے گی یا خدا تعالیٰ کی تقدیر میں کوئی غلطی نکلائے گی. بس یہ وہی آیت ہے جس سے لوگ عموماً چپ کر کے گزر جاتے ہیں, حالانکہ یہ کھلنے والی بات ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عذاب کی پیشگوئیوں میں بھی ایک ہی قسم کی نہیں ہیں, قرآن کی عذاب کی پیشگوئیوں میں بھی ایک ہی قسم کی نہیں ہیں. بعض ہیں جن کا انکار سے تعلق نہیں ہے، مثلا سودی نظام کے متعلق ہے، تیار ہو جاؤ پھر خدا اور رسول سے جنگ کے لیے. اور وہ مضمون بتا رہا ہے کہ عالمی جنگیں جو انسان پر ٹھونسی جاتی ہیں وہ انسان خود ٹھونستا ہے اور سودی نظام اس کا ذمہ دار ہے. تو ہر نظام کے ہر حصے کے اندر ایک مضمون ہے جو مطابقت رکھتا ہے عقل اور حکمت کے ساتھ، اور قانون قدرت میں اس پہلو سے کوئی رخنا نہیں ملا. بس اب یہ مطلب بنے گا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، جب ہم کسی قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، اصل میں یہ ہے، اس کو الہی عذاب کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں، جیسا کہ نوح کی قوم سے سلوک ہوا، جیسا کہ فرعون کی قوم سے ہوا، تو یہ ایک ایسا اہم فیصلہ ہے کہ اس سے پہلے نبی کا بھیجنا ضروری ہوا کرتا ہے. وہ پوری طرح تنبیہ کر دے اور ان نقائص سے آگاہ کر دے جو عذاب پر منتج ہوں گے. تو حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی اس پہلو سے تنبیہ کا خوب حق ادا فرمایا ہے. وہ کمزوریاں جن کے نتیجے میں سزائیں ملنی ہیں، اب ہیں وہ سب قوانین قدرت. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قوانین قدرت ہیں تو پھر ان کو کسی پہلو سے بھی ہم عذاب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم تو کہہ دیں گے غیر کیوں سمجھے گا، غیر کیوں مانے گا کہ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے آنے کے بعد اس لیے ہوا ہے کہ آپ نے تنبیہ کر دی تھی. اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو نبی جب تنبیہ کرتا ہے تو اتنی وضاحت کے ساتھ اس کے عذاب کا نقشہ کھینچتا ہے، اس کے عذاب کے جو بیسک فیچرز یعنی بنیادی اس کے نقوش ہیں انہیں ایسا کھولتا ہے کہ وہ فرضی حادثات کے سے لازماً تعلق نہیں رکھتے. حادثات کے نتیجے میں یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ کھولا کہا جائے کہ یہ حادثے جو ہیں اس طرح پیش آئیں گے اور یہ اس کی تفصیل ہے، اگر وہ پورا ہو جائے تو قطعیت کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ موذبین حتی نبعث رسولا والا مضمون ہے. اور حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں زار بھی ہوگا تو ہوگا اس گھڑی باحال زار. یہ پیشگوئی 1905 کے لگ بھگ کی ہے، اور 1905 تک بھی زار کی سلطنت انگلستان کی سلطنت کی رقیب تھی. سب سے عظیم سلطنت انگلستان کی سلطنت کے بعد زار کی سلطنت تھی. ایک دوسرے کا احترام بھی کرتے تھے، ایک دوسرے سے ڈرتے بھی تھے. اس وقت کوئی شخص کہنے والا یہ کہہ دے کہ زار بھی ہوگا، کیسی سوچنے کی بات ہے؟ بھی ہوگا کہ کیا مطلب؟ یعنی اس سے پہلے زاریت متزلزل ہو چکی ہوگی، اور بعید نہیں کہ وہ عذاب جس کی خبر دی جا رہی ہے اس کے آنے سے پہلے پہلے زار ختم ہی ہو چکا ہو. لیکن جتنا بھی باقی رہے گا زار کا، جو کچھ بھی باقی رہے گا، حال زار ہوگا. اب کوئی اپنے نفس سے پیشگوئی کرنے والا 1905 میں زار کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتا، ناممکن تھا. اور جب پیشگوئی پوری ہوئی تو دنیا کے اخباروں کی سرخیاں لگ گئیں کہ زار کی حالت زار. اردو میں تو بیانیں یہی تھیں، اور انگریزی میں بھی اسی مضمون کی کہ مزربل حال کو پہنچا ہے زار، حالت زار جس کو کہتے ہیں. یہ اس کے علاوہ جو اٹامک وارفیئر کی تفصیلات اور پھر نیول وارفیئر کی تفاصیل، آسمان کا آگ برسانا جس کا 1905 تک کوئی تصور ہی نہیں تھا. ابھی ہوائی جہاز اپنے وہ پنگھوڑے میں تھا، زیادہ سے زیادہ چھلانگ یہ تھی کہ پنگھوڑے سے نکل کے باہر گر جائے، لیکن آسمان سے آگ برسے گی. یہ ایسا عظیم مضمون ہے کہ وہ اس وقت انسان کے تصور میں نہیں آ سکتا تھا. تو مذہبین رسولہ کا مفہوم پوری طرح سمجھ کر ذہن نشین کر لینا چاہیے، تاکہ دنیا میں جب آپ گفتگو کریں گے، دعوت اللہ کریں گے، تو غلط دلیل نہ دے بیٹھیں جو الٹی پڑے گی. سمجھ گئے؟ اس تفسیر سے ثابت کرنا ہوگا کہ جب رسول آتا ہے تو کیوں ہم یہ مانیں کہ وہ باتیں جو حوادث زمانہ سے بھی ہو سکتی ہیں وہ اس رسول کی پیشگوئی کی وجہ سے ہوئی ہیں، پیشگوئی سے تعلق رکھتی ہیں، یہ دلائل ہیں. وہ پیشگوئی خود بتاتی ہے کہ میں عالم الغیب کا کلام ہوں، اور جس نے جو پیشگوئی کی تھی وہ سچا تھا، اور اس کے انکار یا قوم کی بدیوں کا اس عذاب سے تعلق ضرور ہے. اب اس کے مان بعد دیکھیں، یہ مضمون شروع ہے: وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا. یہ دوسرا مضمون ہے، اب وہی فسق و فجور کا. فسق و فجور بڑھتا ہے تبھی بھی عذاب آتے ہیں، لیکن اگر عذاب کے طور پر ہوں تو پھر اللہ پہلے بھیجنے تنبیہ کرنے والے کو بھیج دیتا ہے. اب فسق و فجور کے نتیجے میں ایڈز کی بیماری پھیلی ہے، اور اس کی اگر یہ ویسے گزر جاتی تو اور بیماریوں کی طرح ایک بیماری ہوتی. مگر حضرت مسیح علیہ السلام نے 100 سال پہلے یہ پیشگوئی فرما دی کہ ایک قسم کا تعاون، دیکھنے والی بات ہے، تعاون کیوں نہیں کہہ دیا، ایک قسم کا تعاون خصوصیت سے عیسائی ممالک میں پھیلے گا، اور فحشا یورپ اور عیسائی ملکوں میں، یورپ کا لفظ بھی ہے. اب فحشا کا جہاں تک تعلق ہے، وہ افریقہ میں بھی سب سے زیادہ عیسائیوں میں پائی جاتی ہے، اور یوگنڈا میں بھی پیگن سے بڑھ کر عیسائیوں میں ایڈز پھیلی ہے. تو کانٹیننٹ بدل بھی گیا، لیکن عیسائیت کی شرط نے وہ ہر جگہ اپنا اثر دکھایا ہے. اور آج یہ ہے کہ عیسائی دنیا میں کفارے کے غلط تصور کی وجہ سے ایک ایسی بے راہ روی پھیل جائے گی کہ جب اصل مسیح ظاہر ہوگا تو پھر وہ فرق کر کے دکھا دے گا، جو تعلیم سچی تھی مسیح کی وہ یہ تھی، اور تم جس تصور میں بیٹھے ہو وہ مہلک تصور ہے. ایک اندرونی اس کی دلیل ہے، استدلال اس کے اندر پایا جاتا ہے. اور آپ کا یہ فرمانا ایک قسم کا تعاون یہ معنی رکھتا ہے. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1400 سال پہلے یہ پیشگوئی کر دینا کہ وہ لوگ جو اپنے جنسی تعلقات کی نمائش کرتے ہیں، ان کی گردن میں ایک قسم کا کیڑا ڈالا جاتا ہے جو ان کو ہلاک کر دیتا ہے، اور وہاں لفظ تعاون کا استعمال ہوا ہے، پھر ایک قسم کا پلیگ. اب یہ باتیں کوئی اتفاقی حادثے ہیں؟ صاف ہے جو مضمون ایک دوسرے کے ساتھ جڑ رہا ہے، ایک دوسرے کی وضاحت کر رہا ہے، اور 1400 سال بعد پہلے کی بات اب پوری ہو رہی ہے، اور اس زمانے میں تصور ہو بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی جنس کی نمائش کرے. سب سے زیادہ بد کردار قومیں جو ہیں وہ بھی نہیں کر سکتی تھی. یہ خیال ہی بتا رہا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں. تو حضرت مسیح علیہ السلام کا اس کو کنیکٹ کر دینا، یہ بتا رہا ہے کہ وہ وقت اب قریب آ گیا جس کی پیشگوئی کی گئی تھی، اب وہ ہونے والا ہے. اب اس کو کون اتفاقی کہے گا؟ اگر ادنا سی بھی عقل ہو تو ان باتوں کو اتفاقی حادثات یا نجومی کی پیشگوئیاں قرار دیا نہیں جا سکتا. تو فسق و فجور کے ساتھ بھی عذابوں کا تعلق ہوا کرتا ہے، مگر جب وہ تعلق ہو تو پھر خدا متنبہ کرتا ہے. اور خدا نے، اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے متنبہ فرما دیا یہ ہونے والا ہے واقعہ. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا. اس میں جو خوشحال لوگ ہیں ہم انہیں ایک ترجمہ حکم دیتے ہیں، بس وہ گویا اس حکم کے نتیجے میں فسق و فجور کرتے ہیں. فحق علیہ القول، بس ان پر فرمان جاری ہو جاتا ہے، سابق آ جاتا ہے وہ فرمان جو خدا تعالیٰ کی طرف سے تقدیر کی صورت میں جاری ہوتا ہے، وہ اس کے مستحق ہو جاتے ہیں. حق علیہ القول، فدمرناها تدمیرا، تو ہم اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں ان لوگوں کو جن کے حق میں یہ بات کری ہو. اس میں ایک تو وہ مضمون تھا جو میں بیان کر چکا ہوں، ایک یہ ہے کہ انرنا کا کیا مطلب ہے، کیا اللہ حکم دیتا ہے اور اردنا کا فعل پہلے وارد ہوتا ہے یا فسق و فجور کا فعل پہلے وارد ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب پہلی آیت میں آ چکا ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. تو یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ ان دو تعلقات میں، تعلقات کے علاوہ جو میں نے بیان کیے ہیں، اللہ بے وجہ کسی قوم کی ہلاکت کا فیصلہ پہلے کرتا ہے اور فسق و فجور کا خود حکم دیتا ہے. قرآن کریم فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز فحشاء کا حکم نہیں دیتا. چونکہ آیات میں تضاد نہیں ہے، وہ کیا ہے آیات میں؟ لا یامر، صرف فحشاء. لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے کہا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، ہمارے آبا اجاز اس طرح کیا کرتے تھے، وہ خدا کی طرف سے ہمیں اجازت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ ہرگز فحشاء کا حکم نہیں دیتا. تو حکم کے معنوں میں اگر اس امر کو لیا جائے تو تضاد ہو جائے گا، اور عقلم دیکھیں تو پہلی آیات سے اس کا تضاد ہو جائے گا. وہ مضمون کامل انصاف کا مضمون ہے، یہ انصاف کا مضمون نہیں رہا. امرنا کا ترجمہ کچھ اور کرنا ہوگا، جس کے لیے سیاق و سباق اجازت دیں یا عربی میں اس کی گنجائش موجود ہو. بعض علماء نے اور تفسیر صغیر میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے، یہ مفہوم بیچ میں مضمر سمجھا ہے کہ اردنا، امرنا سے مراد ہے نیکی کا حکم دیتے ہیں، ففسقوها، تو وہ فسق و فجور کرتے ہیں. اگر نیکی کا حکم مانا جائے تو فے کا وسیلہ جو ہے نا بیچ میں صلہ، وہ ٹھیک بیٹھتا دکھائی نہیں دیتا. نتیجہ ہے، اس لیے یہ اوجن والی آیت ہے جس میں مختلف اہل علم نے مختلف توجیحات پیش کی ہیں. میں نے جو اس کا ترجمہ رکھا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا معاملہ اس کے خوشحال لوگوں کے سپرد کر دیتے ہیں، ان خوشحال لوگوں کو ان پر حکومت عطا ہوتی ہے. لیکن اس میں مشکل یہ ہے کہ امرنا امرنا نہیں ہے. امرنا کا مطلب ہے ہم نے حکم دیا، امرنا کا مطلب ہوتا ہے ہم نے کسی پر کسی کو مامور کر دیا، اس کو اس کے اوپر فوقیت بخشی، اس کے سپرد کر دیا، ان کو ان کا امیر بنا دیا. اس مشکل کا حل ایک یہ ملتا ہے کہ حضرت ابن عباس نے یہی معنی کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں اس کی یہاں دراصل امرنا کی بجائے امرنا پڑھنا ہوگا، نہیں پڑھیں گے امرنا مگر مانا امرنا کا کرنا ہوگا، کیونکہ اس کی تائید میں یہ قرات موجود ہے. تو امرنا کیوں کہا اگر امرنا مقصود تھا؟ اس لیے کہ اس میں زیادہ وسیع معنی ہیں. امرنا میں تو صرف ایک معنی ہے کہ ہم نے ان کو مسلط کر دیا. امرنا کا مطلب ہے ہماری اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، آخری قضاء و قدر کا فیصلہ ہم کرتے ہیں. بس اس پہلو سے اگر یہ معنی لیا جائے امرنا ہم نے حکم دیا، تو اس کے ساتھ یوں بلانا پڑے گا، اذا اردنا مہلک قریتن امرنا مترفیہا، ہم پھر اس قوم کو اجازت دے دیتے ہیں، اس قوم کے بد کرداروں کو اجازت دے دیتے ہیں. اور امر کا یہ مفہوم قرآن کی دوسری آیات ثابت ہے، اور عربی کے استعمال میں بھی امرنا کے اندر حکم دینا بھی شامل ہے اور اجازت دے دینا بھی شامل ہے، اذن میں بھی یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں. بس امرنا مترفیہا کا مطلب ہے ہم ان کو اس بات کی کھلی چھٹی دے دیتے ہیں، اور یہ حکم کے معنی بھی رکھتا ہے، اجازت بھی رکھتا ہے. بس میرے نزدیک یہ دونوں معنی جائز اور موقع اور محل کے مطابق ہیں، کہ یا تو یہ معنی کیا جائے جیسے حضرت ابن عباس نے معنی فرمائی، فرمائے نے فرمائے کہ ہم ان پر ان کے خوشحال لوگوں کو مسلط کر دیتے ہیں، اور یہ درست ہے بین ہی حقیقت ہے کہ جب کسی قوم کے عمراء اس قوم پر مسلط ہو جائیں تو فسق و فجور کا عام ہو جانا ایک لازمی طبیعی نتیجہ ہے. عمرائی ہیں جن سے زیادہ بد کرداری پھیلتی ہے. جب قوم کے سربراہ بد کردار ہو جائیں تو پھر ساری قوم فسق و فجور میں مبتلا ہو جایا کرتی ہے. یہ کیوں ہے؟ اس کی اجازت کیوں دی جا رہی ہے؟ یا امرنا کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب تک کوئی اپنی استطاعت کی انتہا کو نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بخشش کا سلوک فرماتا ہے اور ان کو نہیں پکڑتا. اس روح سے یہ معنی ہوگا اردنا ان مہلکا سے مراد یہ ہے ہم نے ایک قوم کو کھلی چھٹی دیے رکھی اور نہیں پکڑا, لیکن جب ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کی پکڑ کا وقت آ گیا ہے اس وقت اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہاں وقت آ چکا ہے, وہ جو لکھی ہوئی بات ہے ان کی کہ وقت آ گیا ہے, ان کا کردار اپنے ایسی حدود سے تجاوز کر چکا ہے کہ جن حدود سے پہلے واپسی ہو سکتی ہے. جب ان کی واپسی مقدر نہ رہے تب پھر ان کے بڑوں کو کھلی چھٹی ملتی ہے, بلکہ وہاں امرنا کا معنی بھی درست بیٹھ جائے گا. ہم یہ کہتے ہیں اچھا پھر کرو جو کرنا ہے کر لو اب, اور جب وہ اپنے اس منتہا کو پہنچتے ہیں جہاں ان کی عذاب کی تقدیر برحق ثابت ہو جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتا ہے. چنانچہ نوح کی قوم کے معاملے میں یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو فرما دیا تھا کہ اس حال کو پہنچ چکے ہیں جہاں کے وہ واپسی نہیں ہوا کرتے, اس لیے ان کے لیے دعا کرنا بھی چھوڑ دے. اور وہ عرصہ جو بیچ کا ہے جب ان کو کھل کھیلنے کی اجازت ملی یہ وہ امرنا والا دور ہے. ارادہ ہلاکت کا پہلے ہوا مگر اس وجہ سے ہوا کہ خدا کے علم میں تھا کہ اب یہ واپسی کے رستے سے آگے نکل جا چکے ہیں, واپسی کی حدود سے آگے جا چکے ہیں. بقیہ جو بیچ کا عرصہ ہے وہ امرنا والا دور ہے. امر کے نتیجے میں فسق و فجور پیدا نہیں ہوا, امر کے نتیجے میں فسق و فجور اپنی آخری حد کو پہنچا ہے, اور جب اس حد کو پہنچ گیا وحقہ علی القول کہ ان کی سزا نولے کا والا مضمون عرب میں نولے کا والا مضمون پورا ہو گیا, تب ان پر ہمارا یہ قول ثابت ہو گیا پورا اتر آیا کہ ایسی قوموں کو پھر ہم اٹھا لیا کرتے ہیں, ان کو ان کی سب لپیٹ دیتے ہیں. فدمر ناہا تدبیرا پھر ان کو تباہ برباد کر دیتے ہیں, ایسا بری طرح مارتے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں چھوڑتے. اس پہلو سے فکر کی بات ہے, ہمیں پاکستان کے لیے دعا کرنی چاہیے. وہاں یہ مضمون بڑی تیزی سے کھل رہا ہے. ایک شخص نے کسی نے کہا کہ فلاں کو بدل دیں تو ٹھیک نہیں ہے, تو دوسرے نے جواب دیا کہ کیا بدلوں, تو نزیر جائیں گی تو نواز شریف آ جائیں گے. یہ لطیفہ کیا اپنی طرف سے, مگر لطیفہ نہیں, بہت بڑی ٹریجڈی ہے. اگر حکومت پر بھی اعتماد نہ رہے قوم کو اور اپوزیشن پر بھی نہ رہے اور پتہ ہو کہ دونوں نے آ کر ہمارا حال برا ہی کرنا ہے, تو یہ مترفیہ کا تسلط ہے. اور اگر دونوں کو خدا چھٹی دیتا ہے, دونوں آتے ہیں اور دونوں کے آنے پر قوم کا کردار سنبھلنے کی بجائے مزید بگڑتا ہے, تو دمر نہ تدمیرہ کا مضمون ایسا ہے جو کسی سے فرق نہیں کرے گا. وہ لازماً ایک دائمی انصاف کا قانون ہے جو عمل پیرا ہوگا اور کسی کو اس سے مستثنا نہیں کیا جائے گا. یہ وجہ ہے, اس سے پہلے بھی میں نے خصوصیت سے پاکستان کے لیے ان معنوں میں دعا کی تحریک کی تھی. اب یہ دوسرے مسلمانوں کا جو دوسری دنیا میں بستے ہیں ان کا فرض تو نہیں ہے کہ وہ دعا کریں, کیونکہ ہمارے اندر ایک وطنیت کا جذبہ بھی شامل ہو جاتا ہے, لیکن قومی طور پر انسان کی حیثیت سے ہر ایک پر دعا لازم ہے. ہم جب سب دنیا کے لیے کرتے ہیں تو دنیا کا فرض ہے کہ وہ پاکستانیوں کے لیے بھی دعا کرے. اس پہلو سے یہاں کوئی جغرافیائی تفریق یا قومی تفریق دعا سے معنی نہیں ہونی چاہیے, سمجھ گئے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ. اب ضمن نہ ہاتھ کی تفصیل ہے, یہ تفصیل ہے کہ جب ہم ضمن کی بات کرتے ہیں تو تمہیں نوح یاد کراتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ضمن نہ ہاتھ لیا. ان کا بیج مار دیا گیا جو بد کردار لوگ تھے, لیکن قوم کو بحثیت قوم کے پھر بھی زندہ رکھا جو صالح حصہ تھا. یہ تقدیر عام یہ ایسی نہیں ہے کہ جو نیکوں کو بھی اسی سیلاب میں بہا لے جائے, کیونکہ سیلاب میں وہی بہائے گئے جن کا فسق و فجور سے تعلق تھا, جن کو امرنا مترفیہ کتاب اجازت مل گئی تھی, لیکن نوح کے ساتھی بچا لیے گئے. بس حضرت نوح کا زمانہ یاد دلاتا ہے دمرنا کی تفسیر کرتے ہوئے, اور دمرنا کا یہ پہلو بھی ظاہر کرتے ہوئے کہ سارے نہیں مریں گے, بچنے کی راہ موجود ہے, اور وہ یہی ہے کہ وقت کے نبی پہ ایمان لے آؤ. وہ کفار و رب کے ظلم و عبادت ہی قبیرم بصیرہ, اور اللہ اپنے بندوں تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں پر نگاہ رکھنے کے اعتبار سے اور ان کا علم رکھنے کے اعتبار سے بہت کافی ہے. بد کرداریاں بے بدعمالیاں خدا کی نظر سے اوجھل نہیں رہ سکتی, ہر چیز پر اس کی تفصیل سے نظر ہے. من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن یرید لمن یرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموم مدحورا. جو کوئی بھی عاجلا چاہتا ہے, یعنی جلدی سے نتیجہ چاہتا ہے, عاجلا سے یہاں مراد ہے اپنی نعمتیں جلدی چاہتا ہے, اس سے پہلے بدیاں جلدی چاہنے کا مضمون گزر چکا ہے, یہ وہ نہیں ہے. اب یہ ہے کہ جو کچھ اپنے لیے بھلا اچھی چیزیں جو اس کا اس کو جن چیزوں کا اس کو مادی طور پر لطف آتا ہے, جو چاہتا ہے ما اجل نہ لہو فیہا. ہم اسی دنیا میں یا چیزوں کے متعلق جو وہ مانگتا ہے ہم بھی جلدی سے فیصلہ سازی کر لیتے ہیں. یہ مراد نہیں کہ دنیا مانگے تو جو مانگے دنیا میں سب کچھ اس کو مل جائے گا, پھر آخرت میں کچھ نہیں ملے گا, یہ تو ہم دیکھتے نہیں ہیں. بعض بلکہ اکثر خدا کا انکار کرنے والے وہ بے حیثیت اور غریب لوگ ہیں. اب جتنی بھی اشتراکی اکثریت ہے روس کی یا چین کی یا اور ان کے زیر نگی ممالک کی, اور بہت سے ہندوستان کے بسنے والے افریقہ کے غریب عمل میں خدا کو نہیں مانتے, اور اس کے باوجود وہ مانگ چاہتے ہیں کہ دنیا میں سب کچھ مل جائے, کب ملتا ہے ان کو؟ اس لیے یہ معنی کرنے کہ جو چاہے اس کو ضرور مل جاتا ہے غلط ہے. یہ آیت یہ کیا ہی نہیں رہی, آیت کو جلدی سے گزر کر اجلنا کا مطلب ہوتا نہیں کہ آپ بھی آیت سے جلدی جلدی سے گزر جائیں, مضمون پر ٹھہر کے غور ہوگا. فرماتا ہے اجلنا لہو فیہا ما نشاء, جو ہم چاہیں گے اتنا ہی دیں گے, لمن نرید اور جس کے لیے چاہیں گے دیں گے. اس لیے کوئی تبھی از خود جاری قانون نہیں ہے, ادھر تم نے جلدی مانگا ادھر ہمیں جلدی دے دیا. یہ جلدی مانگنا اور جلدی دینے کا مضمون نعمت نہیں ہے بلکہ عذاب کا مضمون ہے. اس لیے اللہ تعالی ہر ایک کے معاملے میں جلدی نہیں سنتا, کیونکہ اگر یہ ہو خدا کا فیصلہ فرمایا سن نہ جال نہ لہو جانا, پھر ہم اس کے لیے جہنم مقرر کر دیتے ہیں بناتے ہیں. یصلاها مذموما مدحورا, وہ اس میں ملامت کیا ہوا اور تنہا چھوڑ دیا گیا, دھتکارا ہوا. دہورا تنہا نہیں معذورا میں مانے ہیں غالباً, مدھورا کا مطلب ہے دھتکارا ہوا، تکان مدھور ہوتا ہے، اس حال میں چھوڑا جائے گا، داخل ہوگا یا اصلاح مضموم مدھورا، وہ ملامت زدہ ہوگا اور اس کو دھتکارا جائے گا، دھتکارا ہوا ہوگا. ومن اراد الآخرتا وصالحا سائیہا وہو مومن فاولئک کان سائیہم مشکورا، جو دعا ضرور قبول ہوگی وہ آخرت کے حق میں ہوگی، اگر انسان آخرت کے لیے دعائیں کرے اور اس کے لیے کوشش بھی کرے. جو دعائیں کرتا ہے ان دعاؤں کی تائید میں اس کا عمل گواہ بن جائے، وہ مومن اور وہ سچا ایمان لانے والا ہو، فاولئک کان سعیہ مشکورا، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش باعث تشکر ٹھہرتی ہے، لائق شکریہ ہے. کلن نمدو ہاولائے وہاولائے من الطائر، لیکن ان دونوں گروہوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اللہ کی تیرے رب کی عطا سے کلیتاً محروم ہے. تیرے رب کی عطا ایک عام عطا بھی ہے جو سب کو پہنچتی ہے، ان لوگوں کو بھی جو دنیا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو بھی جو آخرت چاہتے ہیں. اب اس آیت میں جو تصریف ہے وہ قابل توجہ ہے، یعنی ضمائر کی تصریف، ضمائر کو پھیرنا. کلن ممدو، ہر ایک کو ہم مدد دیتے ہیں، ہاولائے ہاولائے، ان کو بھی اور ان کو بھی، من عطا ربک، تیرے رب کی عطا سے، اپنی عطا سے نہیں فرمایا، تیرے رب کی عطا سے. یہ دراصل وہی مضمون ہے، لا کا لما خلق الافلام، چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت آخری مقصود تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کا فیض تھا وہ پہلوں کو بھی پہنچایا، بدوں کو بھی پہنچایا، نیکوں کو بھی پہنچایا. اس فیض عام سے کوئی معلوم نہیں، اور یہ فیض محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے پہنچنا یہ بتاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے کہ خدا نے آپ کو وسیلہ بنا دیا. خدا کا فیض آپ پر ہے اور آپ کا فیض دوسروں پر ہوا. بس اس طرح خدا کا، اللہ تعالیٰ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فیض میں شامل فرما لینا ایک بڑی حیرت انگیز بات ہے، مگر جو رسول اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام سمجھتے ہیں ان کے لیے کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ان انعامات کا تعلق ہے جو انسان کی تیاری کے لیے خدا تعالیٰ نے عام طور پر جاری فرمایا. کل میں نے باسط کہا تھا، آپ بولے کیوں نہیں اس وقت؟ میں جان جان کے ٹٹول رہا تھا آپ لوگوں کو اور کوئی بول رہے، کیونکہ بات یہ ہے کہ پیچھے میں عام طور پر جو بدنام ہوتے ہیں لڑکیوں کے بعض لڑکوں کے لیے رفت ہوتے ہیں، تو میں رفت ہی کہتا ہوں ہمیشہ، مگر مجھے حضرت مرزا صاحب نے توجہ دلائی کہ جب دین کے مضمون میں بات کرتا ہوں خطبے میں تو رفت کو رفت پڑ جاتا ہوں، حالانکہ کانشیسلی میں ہمیشہ اس کا تلفظ رفت ہی سمجھتا ہوں. اس پر انہوں نے ساتھ یہ بھی توجہ دلائی کہ ممکن ہے کیونکہ رفع کا مضمون ہے اور رفع کی بار بار رفع کا خیال قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے، تو رفع سے آپ رفت پڑ جاتے ہیں. یہ بالکل درست ہے، عام تلفظ رفت ہے اور جب دین کے مضمون شروع ہو تو دماغ میں اس سے رفت آ جاتا ہے. اسی یہ مجھے بات یاد آ گئی کل قرآن شریف کی دوران، تو میں نے بیست کہا، مجھے یوں ویم سا گزرا کہ میں بیست بھی اسی طرح غلط تو نہیں پڑ جاتا ہوں، میں ہمیشہ بیست ہی پڑھتا ہوں. تو میں نے آپ کو ٹٹولتے ٹٹولتے دو دفعہ باسط باسط پڑھا اور کوئی نہیں بولا. پھر جا کے میں نے ڈرائیور شکی سر سے بات کی تو انہوں نے کہا آپ نے آج بھی بیست کو باسط پڑھ دیا تھا جس طرح رفت کو رفت پڑھ جاتے ہیں. میں نے کہا یہ میں نے جان کے کیا تھا لیکن مجھے پتا ہے اس وین میں کہ شاید یہ بھی وہ ہو, لیکن میری خواہش مقصد یہ تھا کہ میں چیک کروں گا بعد میں اور ٹھیک کر لوں گا. تو اچھا وہ آپ نے شہری بات اور بات واضح ہو گئی. تو باس جو ہے یہ جو باس باب الموت, یہ چونکہ عام محاورہ ہے باس کا, اس لیے اس وقت پڑھتے پڑھتے مجھے خیال ہے کہ کہیں یہ باس سے باست نہ ہو, لیکن باس میں بے پہ زبر ہے اور بیست میں بے کے نیچے زیر ہے. رفع کا مضمون میں رے پہ زبر ہے اور جب اس کا انفینیٹیو ہم بناتے ہیں تو رفت کہتے ہیں, اس لیے آمدہ سے اس تلفظ کو درست سمجھیں اور پہلے جو ہے وہ اس کو کٹا ہوا سمجھیں. اگر میں نے رفت کو رفت پڑھا ہے میں شروع میں یہی پڑھا کرتا تھا, حالانکہ ویسے پتا استغفار قطعی طور پر علم ہے کہ استغفار ہے, مگر استغفر اللہ کا جو مضمون دماغ میں غالب ہو تو اس میں استغفار پڑ جاتا تھا. میں یاد ہے پہلی دفعہ اس میں بھی حضرت میر صاحب نے مجھے متوجہ کیا تھا, سوری میرے سیف الرحمان صاحب, میرے سیف الرحمان صاحب نے متوجہ کیا تھا. اچھا جی اب چلیں آگے. یہ منجو کا تو ہو گیا نا, اب آگے ہے انظر کیفا فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة اکبر درجات اکبر تفضیلا, دیکھو کس طرح ہم ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دیتے ہیں, یعنی جو آخرت والے ہیں آخرت کے چاہنے والے ان کو یہ فضیلت ملتی ہے کہ آخرت تو ملتی ہے ساتھ دنیا بھی مل جایا کرتی ہے. جو دنیا کے چاہنے والے ہیں ان کو اگر دنیا ملے جو لازم نہیں ہے تو آخرت سے تو بہرحال محروم کر دیے جاتے ہیں. ولل آخرت و اکبر و درجات, لیکن یاد رکھنا آخرت درجات کے لحاظ سے سب سے زیادہ بڑی چیز ہے. اکبر تفضیلا فضیلت کے اعتبار سے وہی افضل ہے جس کو آخرت کی فضیلت عطا کی جائے. لا تجعل مع اللہ الہ آخرا وتقعد مذموما مخذولا, اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بنا, کسی دیگر کو دوسرے کو آخر. فتقعد مذموما مخذولا, ایسی صورت میں تو ملامت زدہ اور تنہا چھوڑا گیا بیٹھا رہ جائے گا. مذہول کا مطلب ہوتا ہے جس پر جو دھتکارا گیا ہو, مخذول کا مطلب ہے جس کو چھوڑ دیا گیا ہو. تو ایسا شخص جس کا نہ کوئی مددگار نہ کوئی پوچھنے والا, اسے تنہا چھوڑ دیا گیا ہو. یہ مخذولہ کے مضمون پہ ایک الفضل میں نظم حضرت میر صاحب کی بہت دلچسپ پڑی ہے, اس کو ایم ٹی اے کے ریویو ہوتے ہیں. حضرت محمد اسماعیل صاحب کو بعض ایسے دلچسپ خیالات آیا کرتے تھے, آئیڈیاز جس کو کہتے ہیں, اس کو نظم میں ڈھال دیتے تھے. عام روزمرہ کا مضمون ہے وہ کوئی خیال نہیں جاتا, مگر اس نظم سے پھر بہت دلچسپ طریقے سے واضح ہو جاتا تھا. اس میں مخذولہ کا مضمون ہے, دنیا میں خالی کس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور دنیا کس کو عزت دیتی ہے. آپ کے پاس آیا ہونا وہ نظم, آپ نے اپنے الفاظ میں شاید دیے انٹرنیشنل میں, کوئی ایسی چیز کرنا چاہیے. الفاظ میں لا تجعل مع اللہ الہ آخر فتقعد مذموما مخذولا, اللہ کے سوا کسی دوسرے کو معبود نہ ٹھہرا, اگر تو ایسا کرے گا تو ملامت زدہ اور تنہا چھوڑا گیا بیٹھا رہ جائے گا. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, اور تیرے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ تو اللہ تعبدو, کہ تم لوگ اللہ کے اس کے سوا إِيَّاهُ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں تو نہ کرو. یا بالوالدین احسانہ، اور یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ والدین سے احسان کا سلوک کرو. اما یبلغن عندک الکبر، اگر ان دونوں میں سے کوئی، احدہما، اگر ان دونوں میں سے کوئی تمہارے ہوتے ہوئے تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچے، عندک کا مطلب تمہاری موجودگی میں بھی ہے اور تم پر ان کا انحصار ہو، یہ معنی بھی ہیں، وہ تمہارے گھر میں رہتے ہیں اور وہ تمہارے پاس ہیں، یعنی تمہاری سپردگی میں ہیں، تو ان سے احسان کا سلوک کرو، خواہ ایک با ماں یا باپ میں سے ایک رہ جائے یا کلاہما یا دونوں ہی زندہ ہوں. فلا تقل لہما افن، ان کو اف تک نہیں کہنی. ولا تنہرہما، اور ان کو ڈانٹنا نہیں ہے. وقل لہما قول کریمہ، اور ان کو ہمیشہ عزت کے ساتھ مخاطب کیا کرو. قولن کریمہ، کل قولن کا مطلب ہے مخاطب کرو، ان سے بات کرو عزت کے ساتھ. اما یبلغن عندک الکبر، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تعبدوا الا اياه، قضا ربوں کا فرما کر حکم جمع میں دیا ہے، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. تو تیرے رب نے یہ فیصلہ صادر فرما دیا ہے، تیرے رب نے، کہ تم اس کے سوا کسی کو معبود نہ بناؤ. آگے جو ہے وہ واحد کا خطاب ہے، حالانکہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تعلق نہیں رکھتا. ان دونوں میں فرق ہے، ایک ہے آن حضرت کی صفائی شرک کے معاملے میں کلیتاً، آپ کے لیے کسی قسم کے شرک کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ تم سب یہ کرو. یہ آیت ان آیات پر سے بھی پردہ اٹھاتی ہے جن میں مخاطب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مگر شرک کے خلاف ایک جہاد کی تعلیم ہے. تو بعض جوڑا جوڑا آیات ایک دوسرے کے مضمون کو واضح کرتی ہیں. ہاں ہاں، اللہ کے سوا کسی نے آج سے پہلے وہی وہی، تو جوڑا جو ہے آیات کا ایک دوسرے کے مضمون کی وضاحت کرتا ہے، صراحت کرتا ہے، اور ویلز کی طرح بعض چیزوں کو گزرنے کی اجازت دیتا ہے، بعضوں کو روک دیتا ہے. تو مراد یہ ہے کہ جب رسول اللہ اکیلے مخاطب ہوں تو دراصل قوم مخاطب ہے، اور ہرگز یہ خیال نہ کرنا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض چیزوں کا احتمال ہے. بس ان دونوں جگہ میں احتمال نہیں ہے، ایک جگہ ماں باپ ہیں ہی نہیں اور ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرک کا سوال نہیں، مگر شرک کے معاملے میں جمع استعمال کر کے اس ابہام کو دور کیا ہے جو پہلے سے پہلی آیت سے پیدا ہو سکتا تھا، اور تنظیمی ہے یہ مضمون. اور جو دوسرا لفظ ہے، جب یہ وضاحت ہوگی کہ حضور اکرم اکیلے مخاطب ہوتے ہیں اور مراد قوم ہوتی ہے، تو اس وضاحت کے بعد اس مضمون میں اکیلا مخاطب کرنا کوئی وہ نہیں ہے، قباحت نہیں رکھتا بالکل. بس اما جب یوگنا ہند کل کے بڑا، جب تیرے پاس پہنچیں ماں تیرے والدین، ان میں سے ایک یا دونوں، اف نہیں کہنا، ان کو جھڑکنا نہیں، ان سے عزت کے ساتھ سلوک کرنا ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ، اور ان کے لیے نرمی کا پر جھکا دو، جس طرح مرغیاں اپنے بچوں کو پروں کے نیچے لیتی ہیں، یہ پرندے، وہ مضمون ہے. مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت کے ساتھ. وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور پھر تمہاری رحمت تو کافی نہیں ہے، ان کے لیے دعا کرو کہ اے ہمارے رب، اے میرے رب، ان دونوں سے اس طرح رحمت کا سلوک فرما، کما ربیانی صغیرہ، جس طرح انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی ہے. اب یہ مضمون تو بڑا واضح ہے، بچپن میں تربیت سب ماں باپ کرتے ہیں، مگر اگر کوئی ظالم ماں باپ ہوں، بچے کی ضروریات کو پورا نہ کرتے ہوں، ان کا رحم کا جو حق ہے وہ ادا نہ کرتے ہوں، تو اس آیت کی دعا ان کو نہیں پہنچ سکتی کہ رب ارحمہما کما ربیانی. جہاں تک انسان کا ذاتی تعلق ہے، وہ مجبور ہے ان سے رحمت کے سلوک کا، اس میں کوئی استثنا نہیں، خواہ اچھی طرح پیش آئے ہوں یا خبری طرح پیش آئے ہوں. اگر بوڑھے ماں باپ آپ کی سپرداری میں ہوں یا آپ کی عمر میں، آپ ان کو اپنی عمر میں، بڑی عمر میں ان کو دیکھیں، تو یہ فریضہ ہے. اللہ ان سے ہر ایک سے بلا استثنا یہ سلوک نہیں کرے گا، اس لیے دعا ہی وہ سکھا دی جس میں استثناء کا پہلو رکھ دیا گیا ہے. کہا یہ دعا کیا کرو، رب رحمہما کما ربیانی صغیرا. تو اس سے ماں باپ کا یہ فریضہ نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے کہ اپنے بچوں سے ویسی رحمت کا سلوک کریں جیسی رحمت کی ان کو خدا سے توقع ہے. کیونکہ بچے جب ان کو دعائیں دیں گے تو یہی کہا کریں گے کہ اللہ ان سے ویسی رحمت کا سلوک فرما جیسی ہماری تربیت کے دوران انہوں نے ہم سے کی. آخری منٹ، ربکم عالم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا. تمہارا رب سب سے زیادہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. ان تکونوا صالحین، اگر تم واقعتاً نیکوکار ہو، فانہ کان للاوابین غفورا، تو وہ توبہ کے ساتھ جھکنے والوں کی طرف پر بہت ہی مہربانی سے جھکتا ہے، غفورا ان کے لیے بہت بخشنے والا بن جاتا ہے. عذاب توبہ کرنے والا، حضرت ایوب کے لیے بھی لفظ عذاب استعمال ہوا ہے، توبہ کرنے والا جو بے حد انکساری کے ساتھ کلیتاً خدا کی طرف جھک جائے، اس کو عذاب کہتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ بھی عذاب ہو جاتا ہے اور غفور بھی ہو جاتا ہے. اس لیے عذابین کے اوپر اللہ تعالیٰ عذابین سے بہت مغفرت کا سلوک فرماتا ہے. باقی ان شاء اللہ پھر وقت میں راز کی بات کریں جلسے کے بعد. اب ہومیوپیتھی کی ایک کلاس ہوگی کل اور پرسوں بھی ہوگی، ہو سکتی ہیں دونوں، کیا نہیں ہے، جتنی جلدی ہو صاف کرنے کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ رہتی ہیں، یہ ہو چکی ہیں. تم ڈاکٹر کیا حال ہے، اس دفعہ آپ اکیلے دکھائی دے رہے ہیں.